نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ وہ علم نبوت کے طالبین کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب کرتا ہے. اللهم لك الحمد ولك الشكر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. یہ طالب علم یا طلبہ کی جو جماعت ہے یہ بڑی مبارک جماعت ہے اور ان کی ہم نشینی ان کے ساتھ چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی جو سعادت نصیب ہوتی ہے یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ علوم نبوت کے طالبین کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لتضو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اور یہ جماعت اللہ کی نظر میں اتنی پسندیدہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین پر رینگنے والی چونٹیاں یہ دونوں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مخلوق کا ذکر کیا، چونٹی اور مچھلی. تو کیا طالب علم کے لیے یہی دو مخلوق دعا کرتی ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی بول کر اشارہ کیا بحری مخلوقات کی طرف، اور چونٹی بول کر اشارہ کیا بری مخلوقات کی طرف. اور مقصود یہ ہے کہ بحری اور بری ساری مخلوقات طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. اور محدثین کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ چونٹی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی مخلوقات کی طرف اشارہ کیا، اور مچھلی کہہ کر بڑی مخلوقات کی طرف، اس لیے کہ ویل وغیرہ بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور مقصود یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ طالب علم کے لیے اللہ کی کائنات کی بڑی اور چھوٹی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. کوئی 40 دن کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں, کوئی 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے. یہاں تو طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے, جب تک واپس نہیں لوٹتا یہ اللہ کے راستے میں. کوئی 4 ہفتے کے بعد گھر جاتا ہے, کوئی 1 سال کے بعد گھر جاتا ہے, کوئی 2 سال کے بعد, کوئی 3 سال کے بعد, کبھی کورس پورا کر کے ہی جاتا ہے 6 سال تک اللہ کے راستے میں. اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی, وہ 20 سال کی عمر تک اپنے شہر میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے علم حاصل کرتے رہے, اور 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکل گئے, اور 65 سال کی عمر میں واپس لوٹے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. کتنے سال اللہ کے راستے میں رہے؟ 45 سال, 45 ایئرز. اور اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ ابن مندہ نے جمع کیا اتنا بڑا ذخیرہ کوئی جمع نہیں کر سکا, امام بخاری بھی نہیں. ذخیرہ تعداد حدیثوں کی, اس لیے کہ 45 سال تک وہ سفر کرتے رہے اور 65 سال کی عمر میں واپس لوٹے. ان 45 سال میں شہر میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا, کون انتقال کر گیا, کس کے یہاں شادی, کون پیدا ہوا, ہو سکتا ہے کہ خط کے ذریعے کسی جگہ پتہ کچھ چل جاتا ہو. اور 65 سال کی عمر میں آ کر کے شادی کی. پینسٹھ سال کی عمر میں گھر بسایا, علم کا اتنا چسکا, اتنا شوق, اتنا ذوق علم کا کہ دوسری کسی چیز کی طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوا. تو طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس گھر نہیں لوٹتا. سو رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں, فارغ وقت میں تفریح کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں, فٹ بال کھیل رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں, کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں. اسی لیے جو حقیقی طالب علم ہوتا ہے وہ کھیلتا بھی اسی نیت سے ہے کہ میں کھیلوں گا, تھوڑی تفریح ہو جائے گی, دماغ تازہ ہو جائے گا, فریش ہو جائے گا, ورزش ہوگی تو بدن میں تازگی آئے گی, تو طلب علم اچھی طرح کر سکوں گا. تو یہ کھیلنا بھی اس کے لیے فی سبیل اللہ ہے. سوتا ہے تو اسی لیے سوتا ہے کہ سو جاؤں تاکہ دماغ کو آرام مل جائے, بدن کو آرام مل جائے, اور تازہ دم ہو کر کے پھر میں مطالعہ میں لگ جاؤں. یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت. تو یہ کتنی مقدس جماعت ہے طلبا کی. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی, وہ طلب علم کے لیے شام سے سفر کر کے نیسا پور گئے, اور وہاں اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی, ان سے جا کر کے درخواست کی کہ میں حدیث کی طلب میں آیا ہوا ہوں. بہت اچھی بات ہے, فلاں وقت آ جائیے. بیٹھ گئے حدیث پڑھنے کے لیے. اب اس زمانے کے محدث اور اساتذہ میں بھی علم کی حرص کتنی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, اور پھر اس علم کو آگے پہنچانے کی حرص کتنی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ علم آگے پہنچائیں. لیکن اس حرص کے باوجود امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طالب علم نے یعنی ابن عساکر نے مجھے 3 دن میں تھکا دیا. آج کل معاملہ الٹا ہو گیا, طالب علم تھکتا ہے, تھکاتا نہیں. اس قسم کی باتیں میرے بھائیوں سن کر محاسبہ کیجیے اپنا, اور محاسبہ کر کے دل میں ایک قسم کا افسوس پیدا کیجیے کہ کہاں ہمارے اسلاف تھے اور کہاں ہم ہیں, کتنا فرق آ گیا ان میں اور ہم میں. یہ جب آپ ندامت اور افسوس دل میں پیدا کریں گے تو اللہ تعالی شانہ آپ پر فضل فرمائیں گے اور آپ کے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا فرمائیں گے جو آپ کے اسلاف میں تھی. یہ جو ذہن بن گئے ہیں نا کہ وہ تھے, وہ اور ہم, وہ خیر کا زمانہ تھا, اب ہم اس گئے گزرے دور میں, یہ سب شیطانی خیالات ہیں. ہماری ترقی کو روکنے کے لیے شیطان نے ہمیں قانع کر دیا ہے. اس زمانے میں یہی کوئی کم قربانی ہے کہ میں گھر کے آرام کو چھوڑ کے یہاں مدرسے میں بڑا ہوا ہوں؟ یہ تو اساتذہ کو کہنا چاہیے طالب علموں کے لیے کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, آپ کو تو بار بار اپنے اسلاف کے احوال کا مطالعہ کر کے اپنے دل میں افسوس اور ندامت کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے, اور یہ ہدف بنانا چاہیے, گول بنانا چاہیے, آبجیکٹو بنانا چاہیے کہ میں اگر ان جیسا نہیں بنتا تو ان جیسا بننے کی کوشش تو میں کروں. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 3 دن میں مجھے تھکا دیا اور ایسا تھکایا. میں تھوڑا اور پڑھ لوں, اور 2-4 صفحے پڑھ لوں. آپ استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں تو میں پھر آ جاؤں, آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں میں آ جاؤں, اثر کے بعد میں آ جاؤں. کہ 3 دن میں اتنا تھکا دیا کہ میں نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم اگر یہ طالب علم کل میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. یہ کوئی سست اور غافل استاد نہیں تھے جو مجبوراً تنخواہ کے لیے پڑھاتے تھے, ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی مل جاوے جو مجھ سے سب کچھ لے کر کے آگے پھیلائے. اس سے بہتر طالب علم کہاں مل سکتا تھا. لیکن اتنا وہ حریص, اتنا حریص, اتنا حریص کہ تنگ آ گئے استاد. اب دوسرے دن صبح اٹھے تو کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, انہوں نے ادھر ادھر کھڑکی سے دیکھا کہ وہ تو نہیں تو کوئی اور تھا, دروازہ کھولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون؟ تو آنے والے نے کہا کہ انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. رات کو مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امضی الی الفراوی, محدث فراوی کے پاس جاؤ, وقل له, اور اس سے کہو, قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی. یہ ہے طالب علم کا مقام. چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں, مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, یعنی چونٹیوں کی توجہ بھی طالب علم کی طرف, مچھلیوں کی توجہ بھی طالب علم کی طرف, بری مخلوقات کی, بحری مخلوقات کی, چھوٹی مخلوقات کی, بڑی مخلوقات کی توجہ طالب علم کی طرف. صرف ان کی نہیں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی طالب علم کی طرف. قدیم بلدک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے رجل، ایک شخص شامی، جو کہ شامی ہے، شام سے آیا ہوا ہے، اسمر اللون، گندم گو رنگ والا ہے، یطلب حدیثی، ایک ہی مقصد لے کر آیا ہے، وہ میری حدیث کی تلاش میں آیا ہے. تو حکم میری طرف سے یہ ہے کہ فلا تمل عنہ، اس سے اکتا نہ مت. جب بھی وہ تقاضا کرے کہ مجھے پڑھاؤ تو پڑھانے کے لیے تیار ہو جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طالب علم کو آج دنیا حافظ ابن عساکر کے نام سے یاد کرتی ہے. سوچو میرے بھائیو، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ پاناما کے اس جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اب منگل بننے جا رہا ہے. اس جگہ کے اوپر، اس جگہ کے اوپر جس کا خیال بھی ابن عساکر کو نہیں آیا ہوگا. اور وہاں ہم کتنی محبت کے جذبات سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ میرے دل سے جو باتیں گزر رہی ہیں وہ باتیں آپ حضرات کے ذہن سے بھی گزر رہی ہوگی کہ کاش کہ ابن عساکر اس وقت دنیا میں موجود ہوتے، ہم ان سے معانقہ کرتے، ان کی پیشانی کو چومتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کی زیارت کرتے. اتنا عظیم شخص کے طالب علمی کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی توجہ. تو جو واقعہ کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد اور اس پیغام کے بعد امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی نے معمول یہ بنا لیا تھا کہ ما کان ابو عبداللہ یقوم من مجلسہ حتی یقوم الحافظ. کہتے کہ پڑھاتے ہی رہتے تھے خاموشی سے جب تک حافظ خود نہیں کہتے تھے کہ حضرت اب آج بس کیجیے. وہاں سے چونکہ حکم آیا تھا، اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہا. جب وہ تقاضا کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے، حدیثوں کی قرات ہوتی تھی، خود ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی جب تک یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت بس، اس وقت تک وہ لگے رہتے تھے. میرے عزیز طلبہ، میں اپنے آپ کو اس وقت بہت ہی سعادت مند محسوس کر رہا ہوں. اپنی اسلامک دعوی اکیڈمی میں بھی کبھی کبھی طالب علموں کی تعلیم کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی سخت جملہ بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن دل تنگ نہیں ہوتا طلبہ سے، دل تنگ نہیں ہوتا. میری والدہ ماجدہ، اللہ تعالی شانہ ان کے سائے شفقت کو مجھ پر اور میرے بھائیوں بہنوں تک دیر تک قائم رکھے، وہ ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی اور گھر قریب ہی، اور میں مدرسے میں رہتا ہوں، بورڈنگ کے ساتھ دو چار کمرے مجھے جو ملے ہیں تو گویا میں بورڈنگ ہی میں رہتا ہوں، پارٹیشن ہے باقاعدہ، طلبا ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، بیچ میں دروازہ ہے، لاک رہتا ہے، چابی کے بغیر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتے، جب ضرورت پڑتی ہے تو چلے بھی جاتے ہیں. تو مشغولی کی وجہ سے بہت قریب رہنے کے باوجود بھی والدہ کی خدمت میں جتنی حاضری دینی چاہیے حاضری نہیں دے پا رہا تھا. تو اپنے چھوٹے بھائی سے میں نے عرض کیا کہ اگر تم آمادہ ہو جاؤ تو میں امی جان سے بات کر لوں کہ وہ میرے ساتھ منتقل ہو جائے، اور تمہاری مشغولی اتنی نہیں ہے جتنی میری، تو تم آسانی کے ساتھ والدہ کو جب جی چاہے گا ملنے کے لیے آ سکیں گے، اور وہ میرے گھر میں ہوں گی تو میں صبح دیکھوں گا، دوپہر دیکھوں گا، شام دیکھوں گا. تمہارے یہاں رہی اور کہیں انتقال ہو گیا ان کا پہلے تو مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا. بہرحال قصہ مختصر, ہماری والدہ ہمارے ساتھ منتقل ہو گئی. یہ تو میری اپنی ایک ظاہری غرض تھی جس میں دینی پہلو بھی تھا کہ والدہ کی زیارت ایک عبادت ہے, والدہ کی دعائیں ملے, والدہ کی شفقتیں ملے. لیکن ایک اور بات اندر چھپی ہوئی تھی میرے دل میں, جس کی وجہ سے میرا بہت اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ ہماری والدہ میرے ساتھ منتقل ہو جائے گھر میں. یہ تو تھی ہی بات, اور اس کو سبب بنایا ہم نے اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی, اور دوسری بات شاید سمجھ میں نہ آتی لوگوں کو. وہ بات یہ تھی کہ ہماری والدہ اب زندگی کے آخری مراحل میں ہے, 75 سال کی عمر اس وقت, 65-70 سال کے درمیان ہوگی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ موت کس کی کہاں لکھی ہے وہ تو پتا نہیں, لیکن اکثر لوگ اپنے گھر میں مرتے ہیں, خاص طور پہ بوڑھے لوگ, اس لیے کہ پھر زیادہ ادھر ادھر نکلتے نہیں. تو میرے دل میں جو چھپی ہوئی بات تھی یہ, وہ یہ کہ میری والدہ اگر میرے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے تو ہماری عمارت جو ہے یہ بورڈنگ کی عمارت ہے, اور اس میں 150 طالب علم رہتے ہیں جو طلب علم کے لیے نکلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس عمارت پر انوار کتنے برستے ہوں گے, یہاں برکتیں کتنی برستی ہوں گی, ان طلبہ کے اوپر رحمتیں کتنی برستی ہوں گی. تو والدہ اگر اس میں منتقل ہو جائے اور ان کا اگر وقت آخر آ جائے تو مدد بہت ملے گی حسن خاتمہ کے لیے ان طلبہ کی برکت سے. یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ طالب علموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے. یہ جو میں نے بطور تمہید کے جو شروع میں ایک جملہ کہہ دیا اس پر یہ مزید تشریح ہو گئی, اس سے آپ حضرات کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ آپ ایک بہت اونچے مقام کے حامل ہیں, اور اس مقام کو سمجھیے اور پہچانیے. آپ یہ کیوں سمجھتے رہتے کہ میں ابھی بچہ ہی ہوں؟ یہ طالب علموں پر شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ جب تک وہ فراغت حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں ابھی بچہ ہوں. بچہ یعنی میں ابھی ذمہ دار آدمی نہیں ہوں, میں بچہ ہوں ابھی. اور بچہ ہے تو ذرا ریلیکسڈ ہو کر کیئر فری ایٹیٹیوڈ, سیریسنس نہیں آتا. نہیں, آپ طالب علم, طالب علم. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ حدیث کے طلبہ کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا فارغ اوقات میں. ہم بھی طالب علم تھے تو ہنسی مذاق کر لیتے تھے, کھیل کود میں مشغول ہو جاتے تھے. تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ دو چار بچوں کو, طالب علموں کو, حدیث کے طلبہ کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا تو بھاگے ہوئے پہنچے ان کے پاس, ان کے قریب چلے گئے, اس لیے کہ اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور قریب جا کر کے ان کو روکا اور یہ فرمایا کہ انتم اہل الحدیث, انتم اہل الحدیث, انتم اہل الحدیث. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم حدیث والے لوگ ہو, اپنا مقام پہچانیے, وقار کے ساتھ رہیے, وقار کے ساتھ رہیے. اپنا مقام پہچانیے میرے عزیز طلبہ, اور اپنا مقام پہچان کر دو کام کیجیے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی شانہ نے جس کو جس کام میں لگایا ہوا ہے اس کو حقارت کی نظر سے تو نہیں دیکھنا ہے, لیکن اس کو دیکھ کر اپنے بارے میں یہ احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو نا یار کیسی گاڑی میں گھوم رہا ہے, اور اس کا دیکھو نا مکان کیسا ہے, اور میں طالب علم پتا نہیں مولوی بننے کے بعد کیا حشر ہوگا. نہیں, یہ نہیں. اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے, اگر آپ کے دل میں ایسے خیالات آئیں گے تو یہ ناشکری ہوگی, ناشکری ہوگی, ناشکری ہوگی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو، لنا علم وللجحال مالو، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. آج کل تو طلبہ کو یہ لالچ دینی پڑتی ہے کہ اگر آپ محنت سے پڑھیں گے، دین کا کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر تم کو دے گا، نہ بھی دے تو کیا حرج ہے؟ جب کسی کو افضل چیز مل جاتی ہے اس کے بعد وہ مفضول چیز کی لالچ میں نہیں رہتا. پناما سٹی کا سب سے بہتر بنگلہ مجھے مل جائے اور میری نظر کسی ایسے مکان کی طرف پڑے جو مجھے پسند آئے لیکن میں اسے حاصل نہ کر سکوں، تو مجھے حسرت نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، ایسا خیال آتا ہے کہ یہ بھی اگر مل جاتا تو اچھا رہتا، لیکن نہیں ملتا ہے تو اپنی بلا سے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. تو علم کے ساتھ اگر مال بھی مل جاتا تو الحمدللہ، لیکن نہیں ملا تو اپنی بلا سے، میرے پاس تو افضل چیز ہے، اگر مفضول نہیں ہے تو کیا حرج ہے. اور جس کو میں عظمت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اس کے پاس تو مفضول چیز ہے. اور اللہ کا نظام بھی عجیب، اللہ کا نظام بھی عجیب، مولویوں کو اللہ علم دیتا ہے اور مال اتنا دے دیتا ہے کہ وہ مال والوں کا محتاج نہیں رہتا. ہر مولوی کو اتنا دیتا ہے کہ اسے کسی مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، لیکن مالدار کو مال بہت دیتا ہے اور علم میں مرتے دم تک مولوی کا محتاج رکھتا ہے، مرتے دم تک. تو پھر بھی اگر ہم احساس قحطری کے شکار ہوں تو ناشکری ہوگی کہ نہیں؟ بڑے سے بڑے وزراء، وزیر اعظم، صدر مملکت، بڑے بڑے پناما کے مالدار لوگ، با اثر با رسوخ لوگ سب جمع ہیں، لیکن نماز کا وقت آ جائے تو تخت پر کون جائے گا؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مسلح ہے ہمارا تخت شاہی. لوگ مولویوں کو کم نگاہی سے دیکھتے ہیں، نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مولوی ہے حقیر. تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی. ہمیں کم نگاہی سے دیکھتا رہے، یہ تخت شاہی تو ہمارا ہے، کسی کی جرات یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس پر جا سکے. اس میں مولوی صاحب ہی ہوں گے. تو اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی بارگاہ میں سب کی طرف سے جب وکالت کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ سے پوری قوم کی طرف سے گفتگو کرنے کا وقت آتا ہے، تو وکیل کس کو بنایا جاتا ہے؟ مولوی کو بنایا جاتا ہے، حافظی کو بنایا جاتا ہے، قاری کو بنایا جاتا ہے. نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب کی طرف سے وہ وکالت کرتا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کے لیے آئے ہیں. کس کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ مولوی کو. اور میرے بھائیو، دنیا میں کوئی ہمیں وقت کی نظر سے دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہماری وقت ہے، بس کافی ہے. اس لیے دوسروں کو دیکھ کر احساس قحطری کی شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا مقام پہچانیے، اپنا مقام پہچانیں گے تو کبھی بھی آپ احساس قحطری کی شکار نہیں ہوں گے. میں جب اسکول جاتا تھا تو اسکول میں بھی اول نمبر سے پاس ہوتا تھا اور مکتب میں بھی. بہت سے علماء کے بارے میں یہ تصور رہتا ہے کہ یہ اسکول میں کسی کام کا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو مدرسے میں بھیج دیا ہوگا. حالانکہ اب ایسا نہیں ہے الحمدللہ، اب تو اچھے اچھے گھرانے کے، مالدار گھرانے کے، ایجوکیٹڈ طبقے کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے ہیں اب علم دین کی طرف ماشاءاللہ. لیکن ایک دور تھا ایسا، تو میں دونوں میں اول نمبر سے، اور میرے سامنے دونوں راستے کھلے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، والدہ ماجدہ بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں ذہن بناتے رہے کہ مولانا بننا ہے. اب مولانا کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں تھا بالکل بچپن میں، مولانا بننا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے گاؤں بھوریا میں تھا، میری عمر 6-7 سال کی، 5 سال کی ہوگی، میں کچھ اردو جو ہے پڑھنا سیکھ گیا، تو میرے والد صاحب ہی تھے، حافظ قرآن تھے، وہی گاؤں میں سب سے بڑے تھے، کوئی عالم والم نہیں تھا. تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے سے فارغ ہو کر باہر مسجد کے صحن میں آتے تھے، کھلی فضا میں، اور وہاں بیٹھ کر کے فضائل اعمال، جو اس وقت تبلیغی نصاب سے مشہور تھی، اس کی تعلیم کرتے تھے. تو میں جب ذرا اردو پڑھنے لگ گیا تو گھر میں 1-2 صفحے کی مشق کراتے تھے مجھے. اب گاؤں چھوٹا سا، والد صاحب سب کچھ تھے، تو 5-6 سال کے بچے سے بھی اگر تعلیم کرا لے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور مجھ سے تعلیم کرواتے تھے عصر کی نماز کے بعد. یعنی اس وقت سے میرا ذہن بنایا ہے. اور جب تعلیم سے فارغ ہو جاتے تھے، لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، تو پھر میری طرح متوجہ ہوتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے ابھی کیا کیا، تم کو معلوم ہے، گجراتی میں بات کرتے تھے، تو میں منع کرتا تھا کہ نا مجھے نہیں معلوم. دیکھیے، اس کتاب کے اندر ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کی باتیں ہیں، اور اس کتاب کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، وہ تم نے پڑھ کر ان کو سنائی ہے. مجھے تو سمجھ میں کچھ آتا نہیں تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور تم جب بڑے ہو جائیں گے تو مولانا بنیں گے، اور جب مولانا بن جائیں گے تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ کر نہیں، تمہارے دل دماغ میں ہوگی، وہ تم لوگوں کو سنائیں گے. تو میرا ذہن بھی بنا ہوا تھا، میں چلا گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اور جس طرح کچا پکا پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی، انہی کی ترغیب تھی بار بار، جس کے نتیجے میں اس کام میں لگے رہے. بار بار کہتے تھے اپنی زندگی میں کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں عالم بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا کسی وقت بھی انتقال ہو جائے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مرتے دم تک یہ فل ٹائم مشغلہ ہوگا دین کی خدمت، فل ٹائم، پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم. یہ کام میں نے تم کو اس لیے بڑھایا ہے کہ تمہاری آخرت بھی بنے، میری آخرت بھی بنے. وعدہ لیتے تھے، مجھ سے بلواتے تھے کہ جی ابا میری طرف سے وعدہ ہے آپ کو. تو اس کام میں لگ گئے، اور پھر انہی کی دعا کی برکت سے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے کہا ایک مرتبہ کہ میں تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے کرتے جب تو مجھے یاد آ جاتا ہے تو پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ وہ وقت لانا کہ میرے بیٹے کو دنیا کے کونے کونے سے لوگ تیری بات کہنے کے لیے بلائیں. ان کی برکت سے کئی ملکوں کا میرا سفر ہوا، اور اس میں پھر مختلف لوگوں سے ملاقات، کوئی مالدار ہے تو کوئی کیا ہے تو کوئی کیا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس جگہ پر ویسے بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس جگہ پر تو کسی کو بولنا ہی نہیں چاہیے، کیسے بول سکتا ہے دین کی بات کرتے ہوئے. لیکن آپ کو ترغیب دینے کے لیے، میری تقریریں آپ سنتے ہیں، بہت کم میں اپنے واقعات سناتا ہوں، لیکن ہم سب بھائی بھائی ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اور طالب علم رہنے سے مجھے جو لطف آیا ہے اس زندگی میں، اور جو مزہ آیا ہے، اور جو سکون ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. میں اپنے بھانجوں میں سے، اپنے بھتیجوں میں سے، خاندان میں سے، لڑکی ہو لڑکا ہو، بھانجا ہو بھانجی ہو، بھتیجا ہو بھتیجی ہو، تعلقات والوں میں سے جس نوجوان سے میرا تعلق ہو جاتا ہے، میری کوشش ہے وہ عالم بن جائے. مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ بہن کے 2 لڑکے تو مولوی ہو گئے ہیں، اب ایک آدھ کو ذرا ڈاکٹر بنا دو، ہوشیار ہے، تاکہ دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ نہ. یہی حدیث میرے پیش نظر رہتی ہے کہ اس میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، مولوی بننے میں جو مزہ ہے، طالب علم بننے میں. تو بہت ملکوں میں گیا، اور کئی سو بلکہ ہزاروں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن میں سچ کہتا ہوں، واللہ قسم کھا کر میں آپ کو کہتا ہوں،
کہ کسی کی کوئی حالت دیکھ کر وسوسے کے درجے میں بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ کاش کہ میرے والد صاحب میرے لیے یہ راستہ منتخب کرتے. وسوسے کے درجے میں یہ خیال نہیں آیا مجھے. میں مدرسے کے مکان میں رہتا ہوں, اپنا مکان نہیں ہے, اپنی کار نہیں ہے, اپنی گاڑی نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی میری حیثیت نہیں ہے, لیکن میں بہت مست اس میں, بہت مزہ, بہت مزہ, اور دل یہ چاہتا ہے اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ موت تک طالب علم رکھنا, کہ پڑھتے رہے پڑھاتے رہے, پڑھتے رہے پڑھاتے رہے, پڑھتے رہے پڑھاتے رہے, پورا دین آپ سیکھیں گے آپ کے اساتذہ سے, اور پورے دین کی تبلیغ کریں گے آپ, پورے دین کی تبلیغ. کتنی بڑی سعادت, صرف 6 نمبر کی نہیں, پورے دین کی تبلیغ. اور میں نے ایسے درجنوں افراد دیکھے جنہوں نے مجھ سے خود کہا, دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی حالت کے لوگوں نے, کہ تمہیں دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش کہ ہمارے ابا نے بھی ہمیں مولانا بنایا ہوا ہوتا. اس لیے آپ احساس قحطری کے شکار نہ ہو, یہ ناشکری ہوگی. آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے کہیے کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود, غیر مستحق ہونے کے باوجود, بے سمجھ ہونے کے باوجود, میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ علم کیا چیز ہے, آپ نے مجھے یہاں لا کر کے ڈال دیا, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ اور ترقی دے گا آپ کو انشاءاللہ اس میں. اور دوسرا, اپنے مقام کو پہچان کر کے اپنی زندگی میں میچیورٹی لائیے, سیریسنس لائیے. کیا کہتے ہیں اسپینش میں میچیورٹی کو؟
مادور,
میچیور ہو جائیے. میں طلبا کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ میں ابھی بچہ ہوں, جب فارغ ہو جائیں گے پھر نا. یہ مدرسہ جو ہے یہ ماں کا پیٹ ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کی اگر ایک آنکھ نہیں بن سکی تو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ آنکھ نہیں بن سکتی. ماں کے پیٹ میں اگر ایک انگلی ناقص رہی, ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ انگلی پھر نہیں بن سکتی. آپ کو جو کچھ بننا ہے یہی بننا ہے, یہاں سے بن کر کے اگر نکلے کچھ نقص رہ گیا اس کا کوئی مداوا نہیں ہوگا. ہاں کامل بن کر کے نکلے پھر ترقی ہوگی. اتنا چھوٹا سا بچہ 6 فٹ کا ہو جاتا ہے, پھر شروع میں کمزور انگلی ہوتی ہے, وہ پھر طاقتور بن جاتی ہے, پھر اس میں ترقی ہوگی. لیکن جو اگر نقص رہا وہ نقص نہیں جائے گا. آپ اس طرح دوسرے, آپ دوسرے زاویے سے اپنے آپ کو بچہ نہ, دوسرے زاویے سے سوچئے کہ میں عربی اول میں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 6 سال کے اندر اندر لوگ مجھے مولانا کہیں گے, تو 6 سال کے بعد جو مولانا بننے والا ہے اور جس کو امت مولانا کی نظر سے دیکھنے والی ہے, کیا اسے نماز سے غیر حاضر رہنا چاہیے؟ کیا اسے سپروائزر کی ضرورت ہو کہ وہ اس کو کہے کہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے؟ اور آگے پھر بڑھو, عربی 2 والا سوچے کہ 5 سال کے بعد, عربی 100 والا سوچے کہ 4 سال کے بعد. اگر 6 سال کا کورس ہے تو آپ کے 7 سال کا کورس ہوگا, تو پنجم میں آنے کے بعد یہ سوچے کہ صرف 2 سال کے بعد تو لوگ مجھے علماء کی نظر سے دیکھیں گے, اور مجھے محتمم کی ضرورت ہے کہ وہ مجھے کہے کہ فجر میں تم کیوں نہیں تھے. میں نے اپنے اکیڈمی میں طالب علموں کو شروع سے بٹھا کر کے کہا, جب صرف 18 طالب علم تھے, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو بچوں, تم میں سے بعض کا داخلہ عربی اول میں ہوا ہے, بعض کا دوم میں, بعض کا سوم میں, وہ ہمارے یہاں پارٹ ٹائم پڑھتے تھے تو ان کو داخلہ دے دیا, صرف اپنے مکتب کے بچوں کو, باہر سے بچے شروع میں نہیں دیے. اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ پہلے ہی 18 کو بورڈنگ کی ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ بورڈنگ میں کس طرح رہنا ہے, پھر باہر سے ایک ایک کو داخل کرتے رہیں گے, ایک کو داخل کیا پھر 8 ہفتے کے بعد دوسرا, تاکہ یہ ایک جو ہے وہ 18 کا اثر لے کر کے ان جیسا ہو جائے, اور اگر وہ شرارت کرنا بھی چاہے تو اکیلا کیسے کرے گا. تو دھیرے 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 داخلے دیے. تو اس وقت میں ان کو کہتا تھا کہ بچوں, ہمارے یہاں فجر کی نماز کے لیے کوئی سپروائزر نہیں, گھر جائیں گے تو کیسے فجر کی نماز پڑھیں گے, وہاں کون سپروائزر آئے گا, اور اب امی کو کہیں گے، ابو کو کہیں گے، تو یہ جو تم 18 طالب علم ہے تم میں دو چار ایسے ہوں گے جن کی آنکھ نہیں کھلتی ہوگی جب تک کہ اچھی طرح جگایا نہ جائے، کچھ ایسے ہوں گے جو خود جاگ سکتے ہوں گے، معلوم کر لو اور ایک دوسرے کو کہو کہ مجھے جگا دینا، مجھے جگا دینا، مجھے جگا دینا. جیسے امتحان کے زمانے میں آپ فکر کرتے ہیں 10 آدمیوں کو کہتے ہیں کہ مجھے ذرا چیک کر لینا، اس لیے کہ اگر آنکھ لگ گئی تو امتحان میں فیل. تو کہ امتحان میں فیل ہونا یہ زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنا. آپ اہل علم ہیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ تفسیر پڑھتے ہیں، آپ سوچیے کہ امتحان کی جتنی فکر ہے اتنی فکر فجر کی نماز کی ہے ہمیں؟ خود جاگو، خود اٹھو. تو اپنے اندر وقار لاؤ، کھیلو کودو، ہنسی مذاق بھی چاہیے. اس لیے کہ جب ذہن پر بوجھ پڑتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، لیکن قاعدے میں رہنا، قاعدے میں رہنا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز طلبا، آپ جو ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مومن جو کہ غیر عالم ہو، اس پر اس مومن کو جو کہ عالم ہے بہت سارے درجوں کی فضیلت حاصل ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. ایمان اور علم یہ دونوں جب جمع ہو جائے تو درجات، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، ایک درجہ نہیں درجوں میں بلند کرے گا. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اتنا علم دیا گیا کہ جتنا علم نہ ان سے پہلے کسی کو دیا گیا نہ ان کے بعد، آپ کو یہ کہا گیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے بالکل شروع میں باب فضل العلم، علم کی فضیلت میں ان دونوں آیتوں کو ذکر کیا ہے. اور ان دونوں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد حدیث ایک بھی نہیں لائے. تو شارحین کا جو کام ہے وہ انہوں نے کیا، اشکال انہوں نے اشکال کیا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب تو حدیث کی ہے، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان، اور نیچے دو آیتیں ذکر کی، حدیث نہیں لائے. حالانکہ علم کی فضیلت پر تو ہزاروں حدیثیں ہیں، اور خود بخاری شریف میں بھی کتاب العلم میں اور دوسری جگہوں کے اوپر ایسی حدیثیں ہیں جن سے علم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو امام بخاری کی تو عادت یہ ہے کہ دعویٰ اور دعوے کے بعد دلیل، دلیل قرآن سے بھی دلیل لاتے ہیں ضمناً، لیکن اصل جو دلیل ہوتی ہے وہ تو حدیث ہے، اس لیے کہ کتاب حدیث کی ہے. کیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی؟ دو آیتیں تو بہت وزنی ہیں لیکن حدیث کیوں ذکر نہیں کی؟ مختلف جوابات دیے ہیں شارحین نے، ان میں سے بہت عمدہ جواب شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت علم کے دامن کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک ترجمۃ الباب آتا ہے، اس کے نیچے ایک حدیث، ترجمۃ الباب 2 حدیثیں 3 حدیثیں 8 حدیثیں 10 کتنی حدیثوں کو لاتے، اس سے کہ بخاری شریف کی کوئی نہ کوئی حد تو مقرر کرنی پڑے گی، اس سے کہ مختلف موضوعات پر ہے وہ تو، اور ہزاروں حدیثیں ہیں، کئی سو نہیں ہزاروں حدیثیں، ان ساری حدیثوں کو تو ذکر نہیں کر سکتے تھے. تو اگر ایک فضیلت کی حدیث، فضیلت کی ایک حدیث ذکر کر دیتے، 2 کر دیتے 3 کر دیتے تو طالب علم جو ابھی ذخیرے احادیث سے واقف نہیں ہے وہ ان تینوں کو پڑھ کر یہ سمجھ لیتا کہ اچھا فضیلت علم کی فضیلت یہی ہے. تو امام بخاری نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی تاکہ طالب علم حدیث کی کتابوں کو کھول کر دیکھے کہ فضیلت کیا کی آئی ہے علم کی. وہ علم کی فضیلت کے دائرے کو تنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ طالب علم مختلف کتابوں کو کھول کر ساری فضیلتوں کو دیکھے کہ یہ فضیلت بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے. علم کی اتنی فضیلت طلبہ کی اتنی فضیلت علم کی برکت سے، علماء کی اتنی فضیلت، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ، ساری فضیلتیں. تو پھر طالب علم کو چاہیے کہ علم کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دے، کھپا دے. العلم الشحیح لا یعطی کا بعضہ حتی تعطیہ کلک، سب کچھ دے دو علم کو، ابھی دوستی کے چکر میں مت پڑو. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد یہ فرماتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، اگر دوستی کی عادت اس کو ہو گئی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس راہ میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور طالب علم کتنا ہی غبی، بلید، بے وقوف کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دوستی سے دور رہے گا، دوستی سے دور رہے گا، کتابوں میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے چمکائیں گے. اس وقت ہر چیز کو چھوڑ دو، ہجرت کی ضرورت ہے، ہجرت، ہر قسم کی ہجرت، گھر کو بھی چھوڑو، ماں باپ کو بھی چھوڑو، دوستی کو بھی چھوڑو، راحت کو بھی چھوڑو، اچھے اچھے کھانوں کو بھی چھوڑو، گناہوں کو بھی چھوڑو، ہجرت، ہجرت ظاہری، ہجرت باطنی، ہر قسم کی ہجرت ہوگی تو علم آئے گا. اور جب علم آ جائے گا، علم تو علم کو ہر شخص پسند کرتا ہے، تو پوری دنیا آپ کی دوست ہو جائے گی، پوری دنیا دوست آپ کی. پھر اور سستی کو قریب بھی بتانے دو، یہ سستی جو ہے، سستی یہ علم میں بہت بڑی رکاوٹ، صرف علم میں نہیں، ہر ترقی کے. اگر تاجر سست ہو جائے تجارت میں ترقی نہیں کر سکے گا، اگر کوئی پولیٹیشن، سیاستدان سست ہو جائے وہ ترقی نہیں کر سکے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، العجز والکسل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عجز تو یہ ہے کہ قدرت ہی نہیں ہے، اور کسل یہ ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود سستی کرتا ہے، یہ دوسری بیماری بڑی ہے. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عجز سے، یعنی یہ کہ آپ مجھے اچھا کام کرنے کی قدرت ہی نہ دیں، مثلا دیکھنے کی قدرت نہ ہو، میں اندھا ہو جاؤں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. والکسل، سست آنکھیں ہیں پھر بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ سستی بڑھتے 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 بہت ترقی کر جاتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے، لطیفہ کیا، ایک حقیقی واقعہ، لیکن وہ لطیفہ ہے. کہتے ہیں کہ دو آدمی لیٹے ہوئے تھے، دو آدمی ایسے لیٹے ہوئے تھے سست بالکل، یعنی ترقی کرتے کرتے وہ دونوں چیمپئن ہو گئے تھے سستی کے. حکیم الامت کے موائز میں ہے، دونوں ایسے لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک کے سینے کے اوپر بیری کا ایک پھل تھا، بور، چیری جیسا ہوتا ہے، یہاں پڑا ہوا تھا، اور وہاں سے ایک صاحب گزر رہے تھے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ پھل میرے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ اتنے سست ہیں ایسے کہ وہ یہاں سے یوں منہ میں بھی نہیں ڈال سکتے. تو کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ تو کہا کہ نہ. تو کیا وہ جو تمہارے پڑوس میں لیٹا ہوا ہے اسی کو کہتی تھی؟ وہ گھوڑے پر، گدھے پر بیٹھا ہوا ہوگا، کہا میں اتروں گا تمہارے منہ، وہ جو تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پڑوس میں جو لیٹا ہوا تھا اس نے کہا کہ نہ بھائی، نہ، اس نے میرا ایک کام نہیں کیا تھا، اس لیے میں اس کا کام نہیں کروں گا. تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو دونوں عجوبے ہیں. تو کہا ذرا پوچھ ہی لو کہ اس نے تمہارا کون سا کام نہیں کیا تھا. تو کہا کہ یہاں لیٹے لیٹے مجھے جمائی آئی، جمائی آئی تو ایک کتا آیا اور ٹانگ اٹھا کر میرے منہ میں پیشاب کرنے لگا. تو کہا میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ میرے منہ میں پیشاب کر رہا ہے، ہاتھ رکھ دے. خود اتنے سست دے کہ کتا منہ میں پیشاب کرتا رہا، لیکن وہ خود ہاتھ دے، کہا میں نے اسے، تو کہا کہ وہ پیشاب کر کے چلا گیا، لیکن ان صاحب نے میرے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس لیے میں بدلہ لے رہا ہوں کہ ان کے منہ میں بیر نہیں ڈالوں. اب یہ دیکھو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ نہیں, تو مولانا کی طبیعت میں اگر چستی ہے اور آپ کی طبیعت میں اتنی سستی نہیں جتنی ان دونوں کی تھی, لیکن ہے ایک درجے کی, تو یہ جب آپ کو دیکھتے ہوں گے تو ان کو بھی بہت فنی لگتا ہوگا, عجیب لگتا ہوگا. اس لیے کہ ایک حد تک تو سستی ہے نا, سستی بالکل, سستی بالکل پاس بھی نہ آئے. اور یہ پناہ کی دعائیں پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, ہماری وہ معوذات کی کتاب ہے, وہ حاصل کرو, اور وہ 5-5 منٹ لگتی ہے روزانہ پڑھنے میں. میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے ذریعے کام کرتے تھے, تو جن جن چیزوں کی سے پناہ مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کائنات میں سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ہوں گی, تبھی اللہ نے پناہ منگوائی. تو ہم تو پناہ مانگتے ہی نہیں ہیں, وہ روایتن پڑ جاتے ہیں, پناہ مانگو اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اور سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی, یعنی آپ کو اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا کہ نہیں مجھے اس وقت پڑھنا ہی ہے, مجھے اٹھ ہی جانا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے میرے اوپر خط لکھا کہ مجھے سستی بہت رہتی ہے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ دیجیے, کوئی وظیفہ تھا کہ میں اس وظیفے کو پڑھ کر کے چست ہو جاؤں. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اس وظیفے کو پڑھنے میں سستی آئی گئی تو پھر دوسرا وظیفہ مجھے دینا پڑے گا, پھر میں کون سا وظیفہ دوں گا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سستی کا کوئی علاج نہیں, چستی. اللہ نے ہر ایک کو چستی دی ہے جسے ہمت کہتے ہیں, ہمت. تو آپ حضرات جو ہیں وہ عالی ہمت سے کام لیجیے, ہمت. ہر ایک کے پاس ہمت ہے, ہر ایک کے پاس ہمت ہے. دیکھو ان دونوں کے پاس بھی ان کاموں کو کرنے کی ہمت تھی, لیکن انہوں نے اس ہمت کو چھوڑ دیا تھا. عالی ہمت, اسی پر بات کو آج ختم کر رہا ہوں. عالی ہمت, علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی کا ایک شعر میں نے طالب علمی کے زمانے میں کہیں پڑھا تھا, اس کا پہلا مصرع تو میں بھول گیا عربی کا, لیکن وہ یہ فرماتے ہیں اپنی عالی ہمت. ان کی کتاب ہے سعید الخاطر, اس میں انہوں نے صفحات کے صفحات بھر دیے ہیں عالی ہمت کے بارے میں. ہمت, ہمت کا کیا معنی ہے؟ ہمت کا معنی یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز ممکنات میں سے کرنا چاہتا ہے تو اندر سے اس کا حوصلہ ایسا ہو کہ جو بھی رکاوٹ آئے میں اسے ہٹا دوں گا, لیکن اس کام کو کر کے رہوں گا. چاند پہ جانے والا یہ فیصلہ کر چکا تھا, پہلے کوئی چاند پر گیا نہیں تھا لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا سب سے پہلا آدمی, کہ جو بھی رکاوٹ آئے, جان بھی اگر کھپانی پڑے تو کھپاؤں گا لیکن میں چاند پر جاؤں گا. ایوریسٹ پہاڑ کے اوپر جو سب سے پہلی مرتبہ چڑھا تھا, عالی ہمت. عالی ہمت کا مطلب یہ کہ آدمی ایک مقصد طے کرتا ہے اور پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ پہاڑ بھی بیچ میں آ جائے تو میں پہاڑ کھود کر کے بھی یہ کام کروں گا, ماں بھی اگر بیچ میں آ جائے, ماں کی بھی نہیں باپ بھی آ جائے, اس کو ہمت کہتے ہیں. ہمت کو عالی بناؤ, ڈٹرمینیشن, ریزولوشن کہ کروں گا ہی میں. تو علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم. صرف حدیث کو لکھنے میں انہوں نے جو قلم استعمال کیا تھا اس کا برادہ وہ جمع کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے اور میرے غسل کے لیے پانی گرم کرو تو اس برادے کو استعمال کرنا. تو کہتے ہیں کہ اس برادے کو استعمال کر کے پانی گرم کیا گیا, لیکن وہ برادہ اتنا زیادہ تھا وہ کچرا قلم کا کہ وہ باقی رہا صرف حدیث لکھنے میں. اتنے قلم استعمال کیا تو باقی علوم کو لکھنے میں کیا کیا ہوگا. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عالی ہمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر علم جو ہے, علم اسے انسان کی شکل میں مجسم کر کے لایا جاتا اور پھر اس سے پوچھا جاتا کہ عالی ہمت میں تم نے ابن الجوزی جیسا آدمی دیکھا, اگر علم کو انسان کی شکل میں متشکل کر کے مجسم کر کے لایا جاتا, اور آخری مصرع مجھے یاد ہے کہ اس کو تو کہتا کہ حل رأیت مثلی, کہ میرے جیسا تو نے دیکھا ہے, علم سے پوچھتا, قال لا, تو کہتے کہ علم کہتا کہ نہ اس جیسا عالی ہمت میں نے شخص نہیں دیکھا. جب ایک فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے, اس اشکال کو حل کرنا ہے, اتنی حدیثیں جمع کرنی ہے, تفسیر لکھنی ہے, بس اس کے پیچھے لگ جاتے تھے. پھر آپ بھی عالی ہمت رکھو، عالی ہمت فیصلہ کر لو کہ علم میں بہت پختگی حاصل کرنی ہے، بہت پختگی، اور اس علم پر عمل کرنا ہے، اور اس علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کو توفیق دے، ترقی عطا فرمائے. لو کان ھذا العلم یحصل بالمنا، اگر یہ امیدوں سے علم حاصل ہو جاتا کہ نہیں نہیں میں بھی بہت بڑا عالم بنوں گا اور حدیث انشاءاللہ پڑھاؤں گا اور تفسیر پڑھاؤں گا اور پورے عالم میں تبلیغ کا کام کروں گا اور لوگوں تک دین، تمنا، اور اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے، کرتا کچھ نہیں ہے. کسان جو ہے بیٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر شخص کی کھیت میں سے 50-50 من چاول کٹیں گے، میری کھیت میں سے انشاءاللہ 100 من. دیکھو ہمت تو کتنی عالی، لیکن گھر میں بیٹھا رہتا ہے. یہ تو خواب ہے، یہ تو دھوکہ ہے. محنت کرے اور پھر امید رکھے. اگر یہ علم حاصل ہو جاتا صرف تمناؤں کے ذریعے تو ما یبقا علی البریت جاہلو، تو اس روئے زمین پر کوئی مسلمان جاہل نہ رہتا. اس لیے کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں بھی محدث ہوتا، کاش کہ میں بھی ہوتا. سب تمناؤں کے ذریعے سب محدث ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبا لمن يتکاسلوا. فجہد، محنت کر، کوشش کر. ولا تکسل، اور سستی کا شکار مت بن. ولا تک غافلا، غفلت کو دور کر. فندامت العقبا لمن يتکاسلوا، اس لیے کہ مستقبل کی ندامت اس کے لیے ہوتی ہے جو اس وقت سستی کرتا ہے. یہ سستی زندگی کو تباہ کر دے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنی قدر پہچانیں، بہت زیادہ محنت سے پڑھیں، اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں، اپنے اس ادارے کا بھی شکر ادا کریں، آپ کے اساتذہ کا بھی شکر ادا کریں جو سب مل کر کے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں ورثۃ الانبیاء میں داخل کریں. اس کے لیے انتھک محنت کرو، سب کچھ قربان کرو، اور علم کو حاصل کرو. علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرو، عمل بہت ضروری. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک طالب علم آئے، شاید کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹا اور رکھ دیا مسلح. طالب علم، وہ بورڈنگ اس زمانے کی جو ہوگی، جو آتا ہوگا کوئی کمرہ ہوگا اس میں لٹا دیا اس کو. صبح اٹھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کے وقت، تو مسلح لپٹا ہوا تھا، تو چلو بھائی مسلح تو تہجد پڑھ کر کے بھی لپیٹ سکتے ہیں، لیکن پانی جیسا گا تھا ویسا ہی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، رجل یطلب العلم ولم یکن له ورد باللیل، کہ ایک شخص علم کی طلب میں نکلا ہوا ہے اور اس کے رات کے معمولات ہی نہیں ہیں. تو طلب علم میں ایسے معمولات میں تو مشغول نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے حرج واقع ہو. لیکن آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ظہر کے بعد دو سنت کے ساتھ دو نفل پڑھ لینا چاہیے. روزانہ چلتے پھرتے تفریح کے وقت تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لو، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لو، درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لو، پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لو، مسنون دعائیں پڑھو، دعائیں کرو، اور ہر ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر ناجائز، شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یهدى لیعصی. گندے دل میں علم نہیں آتا، گندے گلاس میں کوئی شربت نہیں ڈالتا، گندے دل میں اللہ بھی علم کو نہیں آنے دیتا. اسے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، گناہ کے اسباب سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. اور جس احتیاط کے ساتھ آپ دارالعلوم کی بورڈنگ میں رہتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، گھر بھی، رشتہ داروں کے یہاں بھی، بازار میں بھی، چھٹیوں میں بھی، ہر جگہ پر اسی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے. کوئی انگلی اٹھا کر کے یہ نہ کہے کہ یہ طالب علم دیکھو کیا کر رہا ہے. ہماری وجہ سے نہ ہمارے اساتذہ کی بدنامی ہونی چاہیے، نہ ہمارے مدرسے کی بدنامی ہونی چاہیے. بس آپ حضرات جو ہیں وہ کمر کس کر بس کھڑے ہو جاؤ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر الاواخر شد المزر، تو آپ بھی شد میزر کرو, آستین چڑھا لو, اچھی طرح سے کس کر تیار ہو جاؤ کہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں, اب تک جو سستی رہی ہے اس پر ہم ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں, اور آئندہ کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ یہ کہہ سکے کہ میں بھی سستی کا برتاؤ کر رہا ہوں, اور اچھے اچھے علماء بنو اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ, اور اس علم کو جو اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی حفاظت کرو, حفاظت کر کے اگلوں تک پہنچاؤ. اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کو خوب توفیق عطا فرماوے, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے, ہم سب کو مرتے دم تک طالب علم رکھے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے, اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ اس علم کو پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.